رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں, مفت کا ثواب ملتا رہے گا جب تک مسجد کے اندر رہیں گے. جو ہی مسجد سے خارج ہوں گے یا خارج مسجد جو جگہ ہوتی ہیں عمارت میں, مسجد کی عمارت میں, تو وہاں جاتے ہی یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہو, پانی پینا, نیاز کرنا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. افطاری آ گئی, روزہ کا ٹائم ہے, مسجد میں اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو کھانا افطار کرنا اس سے جائز نہیں, اور کھانے پینے افطار کرنے کے لیے اعتکاف کی نیت بھی نہیں کرنی, اس کی بھی اجازت نہیں. لہذا ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے, اور کچھ ذکر و درود مثلا 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں, اس کے بعد بھلے آپ افطاری کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو. جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کئی ایسے لوگ ہیں جن کا نکاح مسجد میں ہوتا ہے اور یہ اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو دعوت دیتے ہیں اور وہ مساجد میں جمع ہوتے ہیں, اور بعضوں کا نکاح میں تھوڑی دیر بھی ہوتی ہے, جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے نہیں ہوتے یا اوروں کا بھی نکاح ہو رہا ہوتا ہے, تو ایسے میں لوگ پیچھے بیٹھ کر خالی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو مسجد کے ایسے آداب پتہ نہیں ہوتے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید سویم میں بھی یہ صورتحال بعضوں کی بن جاتی ہو کہ بعض اوقات مارکیٹ ایریا میں سویم رکھ دیے جاتے ہیں صبح کے وقت, تاکہ جو بازار اور مارکیٹوں میں آئے وہ سویم بھی اٹینڈ کر لیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ایک عام مسلمان کو جو نکاح میں جائے یا سویم میں جائے, انتظار کرنا پڑ رہا ہے کہ نکاح میں دولہے سے ملنا ہوتا ہے, سویم میں جس کے یہاں میت ہوئی ہوتی ہے لواحقین سے ملنا ہوتا ہے, تو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو اس میں مارکیٹ کی باتیں, کاروبار کی باتیں, ادھر کی باتیں, ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے اگر آپ ان کے لیے بھی مسجد کے آداب بیان فرما دیں.
مسجد کے آداب ان کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے. میں تو وقت یہ ہے کہ شور شرابہ ہوتا ہے, سویم میں تو نوٹ نہیں کیا کہ سویم میں کچھ بھی, یہ معاملہ تھوڑا سیریس ہوتا ہے, میت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں باتیں کرتے ہوں گے کرنے والے, تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک روایت میں یہ کہ جیسے چوپایا گھاس کھا جاتا ہے, اس طرح نیکیوں کو یہ دنیا کی باتیں کھا جاتی ہے. چوپایا منے یہ گائے بکرا یہ سب چوپایا کہلاتے ہیں, یہ گھاس کھاتے ہیں. تو یہ مثالیں دی گئی ہیں حدیث پاک میں, احادیث مبارکہ میں. اچھا اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی مضمون موجود ہے کہ قیامت کے قریب لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے, تم ان کے پاس مت بیٹھنا, ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی ہے, دیکھیں چوٹ کی بات ہے ہمارے لیے کہ اعتکاف کے نام پر ہم مسجد میں آئیں اور پھر یہاں آ کر دنیا کی باتیں کر رہے ہوں. تیجے کے نام پر, قرآن کریم کی تلاوت کے نام پر, واعظ و نصیحت درس سننے کے نام پر, نماز پڑھنے کے نام پر مسجد میں آئیں پھر دنیا کی باتیں کریں, اور یہ کہہ دیا جائے گا ان کے پاس مت بیٹھو, ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے. یہ چھوٹی موٹی چوٹ نہیں ہے, بہت بڑی چوٹ ہے ہمارے لیے. ہم اگر سمجھیں تو مسجد میں تو قفل مدینہ اگر نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے؟ مسجد میں چپ نہیں رہیں گے تو کہاں؟ قبر میں رہیں گے تو قبر میں تو بس ظاہر تو وہ بندہ چپ ہی ہوگا دیکھنے والے کے لیے, لیکن اگر اس کو عذاب ہو تو چیخ رہا ہوگا, دوسرے کو سمجھ نہیں آئے گی. اللہ کریم ہم کو دنیاوی باتوں سے مسجد میں بھی بچائے, فضول باتوں سے مسجد کے باہر بھی بچائے. اور دنیاوی بات فضول ہو یہ ضروری نہیں ہے, دنیاوی بات کام کی بھی ہوتی ہے ظاہر, لیکن مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنی کہ اس میں دنیا کی باتیں کی جائیں. حلال کاروبار کرنا جائز کام ہے, بلکہ اچھی نیتوں میں ثواب کا کام بھی ہے, لیکن اب اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مسجد میں کوئی ٹھیا لگا کے بیٹھ جائے, اسٹال لگا لے, میرے بال بچوں کی پرورش کر رہا ہوں ثواب کا کام ہے, اچھی اچھی نیت کی بھی ہے, تو مسجد میں تو ذرا مسجد کو مارکیٹ تو نہیں بنا سکتے, مسجد مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے. تو یہاں بہرحال دنیا کی باتیں مسجد میں, تیجے والے بھی, شادیوں والے بھی, اور معتکفین بھی, نمازیں پڑھنے والے بھی, اجتماع میں آنے والے بھی, مدنی مذاکروں میں تشریف لانے والے بھی, کوئی بھی دنیاوی باتیں نہ کیا کریں.
مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طبقہ ہے, کیونکہ میری ملاقات ہوئی ہے سرکردہ شخص سے, کہ مطلب کہ وہ مسجد پر اس ایک تاثر یہ ہے یا ان کی تھیوری یہ تھی کہ مسجد جو ہے نا یہ مسلمانوں کا ایک لائک کمیونٹی ہال ہے, کہ یہاں پر مسلمان آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ہارے بال لیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہال کے اندر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ایک طبقہ ہے جو مسجد کو اس انداز پر لیتا ہے اور پھر وہاں بیٹھ کر دنیا کی باتیں, شادی بیاہ کی باتیں, گھر بار کی باتیں, کاروبار کی باتیں, ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں فیلنگ شیئر کرنے کو, مجھے لگتا ہے شاید وہ اس کو غلط یا برا نہیں محسوس کرتے, اور ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ عام بھی کرتے ہوں.
حال احوال کی حد تک تو حرج نہیں ہے, جبکہ دوسروں کو تکلیف نہ آتی ہو, کہ اسے پتہ تو چلتا ہے کہ کون نماز کے لیے آیا, کون بیمار ہے, کون تندرست ہے, کس کے یہاں کوئی غم پہنچا ہے,
عیادت
پہنچا ہے, عیادت کرے, اس کی تعزیت کرے, اس کی مزاج پرسی کرے,
غم خواری,
خیریت سے کیا حال ہے, آپ کا بخار صحیح ہو گیا. تو یہ وہ باتیں نہیں ہے کہ جس پر یعنی کہ کسی کو ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ فضول باتیں کر رہے ہیں,
یہ دنیا
کی مسلمانوں کی دل جوئی کی بات ہے. ہاں اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کسی کو تشویش, نماز پڑھنے والے کو تشویش نہ ہو, سونے والے کو تشویش نہ ہو, کوئی تلاوت کر رہا ہے, ذکر و اذکار کر رہا ہے, اس کو پریشانی نہ ہو. تو یہ ہولے ہولے اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے جس سے ایک مسلمان کی دل جوئی ہو رہی ہے, تو یہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ تو ہے
جی,
ہے نا, سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے.
اصل میں ایک تو جو نگرانی شورا نے جس کا بتایا وہ ایک سوچ واقعی اس طرح کی ہے, لیکن وہ ہمارے ملک میں کم, باہر زیادہ ہے, لیکن ان کے کمیونٹی سینٹر الگ سے بنے ہوتے ہیں, اس کے ان کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جو آپ پہلے گفتگو فرما رہے تھے شروع میں, جن باتوں سے بچنے کا فرما رہے تھے, ان کے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں ہوتا, یعنی وہ اس ذہن سے نہیں کہ مسجد ہمارا جو ہے وہ کوئی جمع ہونے کی جگہ یا مسجد میں مسائل حل ہونے کی جگہ, وہ ایک علم ہی نہیں اور ایک بے توجہ ہی ہوتی ہے کہ مسجد میں آ گئے, جانے والا مل گیا, اور اس کے بعد پھر وہ اس گفتگو شروع کر دیتے ہیں, اور اس میں نہ اس بات کا لحاظ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, قرآن پڑھنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, تشویش میں لوگوں کو مبتلا کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات, وہ اپنے طور پہ سرگوشی میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کی سرگوشیاں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ قرآن پڑھنے والا پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کیا
سرگوشی کیا ہوتی ہے,
یعنی کان میں باتیں کرنا, ہلکی آواز میں بات کرنا, اس طرح تو ان کا یہ انداز ہوتا ہے.
ہاں وہ میں سمجھ رہا ہوں, اس کا سائڈ ایفیکٹ اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں نے جو نپیتلی بات کی ہے
यही है,
यानी ये ना कहा जाए किसी ने पूछा कहा आपका बुखार ठीक हो गया तो उसको फतवा लगा दिया कि ये दुनिया की बात कर ली, गुनाहगार हो गया, नेकियां इसकी जल गई, नऊज़ुबिल्लाह, नेकियां तो किसकी जली और किसकी बची तो मरने के बाद ही पता चलेगा, अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। हम किसी को कोई भी हुक्म ना लगाए कि एतिकाफ में जो हो ना मोतकिफ, इसकी एतिकाफ की नीयत है तो जरूरतन दुनिया की बात करने की उसको इजाजत होती है, मगर शराइत वही है कि किसी को तशवीश ना हो, परेशानी ना हो। बारह लेकर कुफले मदीना में आफियत है,
कुफले मदीना लगा रहे का जल्दी से नारा लगाएं गीबत के खिलाफ जंग इंशाल्लाह।
लगा रहेगा जो है इसको बदल दे, लगा रहे काश, कुफले मदीना लगा रहे काश,
कुफले मदीना
लगा रहे काश,
कुफले मदीना
लगा रहे काश,
कुफले मदीना लगा रहे काश।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये नौमान हैदर है क्या गैर महरम के साथ बैठकर इफ्तार करने से रोजा टूट जाता है?
रोजा नहीं टूटता, ना महरम के साथ बैठने में नजर की हिफाजत बहुत मुश्किल है, कपड़ों पर नजर पड़ेगी उसके, बहरहाल मैंने बचना मुश्किल है, फिर बातें होंगी तो इसलिए वो अपने रास्ते आप अपने रास्ते।
क्या औरतें अव्वल वक्त में बगैर अजान हुए नमाज पढ़ सकती हैं?
पढ़ तो सकती हैं, अफजल इनके लिए मुस्तहब ये है कि मस्जिद की जमात खत्म हो जाए तब पढ़ें, लेकिन फजर में ऐसा है कि यह अव्वल वक्त में इनके लिए अफजल है। अब इनके लिए अजान का इंतजार,
अजान होने के बाद ही पढ़ें, क्योंकि अजान सुन्नत है तो उसको हो जाए उसके बाद फिर पढ़ें। बाकी वही है कि बाकी फजर के अलावा बाकी नमाजें मर्दों की जमात होने के बाद पढ़ें।
अलबत्ता अजान में पहले पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, लेकिन ये कि वो सुन्नत अजान हो जाने दी है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में दरख्वास्त है कि हमारे मस्जिद इमाम की शादी नहीं हुई, 33-35 साल की उनकी उम्र है, इनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है, तफसीलन बताइए।
तफसीलन ये मैं भी जवानी से सुनता आ रहा हूँ, जब मेरी भी शादी नहीं हुई थी, इमामत करता था मैं, मेरे को भी बहरहाल मैं ये नहीं कहता मैं समझदार था, लेकिन समझदार उलमा की सोबत और उनका फेज याफ्ता था मैं, किताबें भी, तो बहरहाल वो ये शर्त नहीं है शादी होना, 35 साल हो या 25 साल हो या 15 साल हो, शादी शर्त नहीं है इमाम के लिए, कमारा इमाम कर इमामत कर सकता है। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्ला अला नबीजना वाले सलातो सलाम हमारे अब भी इमाम है, शादी नहीं की क्या करेंगे, तुम्हारा लिए कि ऐसा नहीं है, इमामत के लिए शर्त नहीं शादी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
हमारे भाई हमें खेलने से मना करते हैं, क्या वो अच्छा काम करते हैं या बुरा, हमें खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए?
से खेल से मना करते हैं, ये आपने सवाल करने में कुछ डंडी तो नहीं मारी, देख ले आप, हो सकता है ये आपको ये वीडियो गेम और ये जो उल्टे सीधे जो कार्टून के गेम होते हैं ये खेलने से मना करते हो, तो ये सवाल में आप ये बताए क्या खेलने से मना करते हैं? अगर उस खेल में उस खेल के लिए मना करते हैं जो आपका किरदार को नुकसान पहुंचाता है, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, या ऐसे लोगों के साथ खेलने के लिए मना करते हैं कि जो अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लड़के नहीं है, तो आप क्या बड़े सही कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे पूरा सवाल करें कि किस खेल से क्यों मना करते हैं, या हर वक्त खेलते रहने से मना करते तो भी सही करते, हर वक्त तो नहीं खेलना चाहिए ना। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो बड़ों की माना करें, कोई भी बड़ा ऐसा नहीं होता जो बिल्कुल भी खेल से रोक कर हाथ पांव बांध के डाल दे कि तुम हिलो भी मत, ये हिलना जुलना उछल कूद करना भागना ये सब खेल ही के तो हिस्से होते हैं बच्चों के। बच्चों की मतलब यानी कि बच्चों के लिए लगता है जरूरी है कि ये, वरना इनके शायद ये ज्वाइंट है ना जाम हो जाए ये यूं ही पड़े रहें तो ये खावा खाई हिलते ही रहते हैं उछलते रहते फुदकते रहते। बच्चों को देखते ही नहीं वो कभी एक जगह चैन से बैठते कहा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे यूं करेंगे यूं करेंगे। तो ये सब इनकी मतलब ये वर्दिश हो रही होती। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
कोई शख्स कारोबार करता है, उसके यहाँ कोई कस्टमर आता है, वो अपने ग्राहक से कहता है कि ये माल बहुत बढ़िया है। वो ग्राहक कहता है कि आपके बगल वाला इस रेट पर दे रहा है यानी कि थोड़े से कम रेट पर, तो वो कहता है कि उसका माल घटिया है ये माल बढ़िया है। क्या किसी मुसलमान के लिए ये कहना कि इसका माल घटिया, क्या ये गीबत में शुमार होगा क्या, या फिर ये झूठ में शुमार होगा? उसे कैसे पता कि ये घटिया है?
अगर वो जिसका आप कह रहे माल, वो ताजिर कहता है माल घटिया है, और अगर नियत ये है कि इसको बचाना चाहता है और कहीं वो माल घटिया है या सेकंड हैंड को वो नया करके वो तरकीब बनाकर बेच रहा है, डैमेज है माल और चोर कंपनी का माल है, या मतलब कोई भी उसमें से खराबी है, जो ग्राहक सस्ता भी लेगा तो बेचारा फंसेगा, और उसको हमदर्दी के तौर पर आप बता रहे कि इस ये मत लेना, आप भले मुझसे आपकी मर्जी ना ले ले, लेकिन ये कि वहां नहीं लेना, वो नहीं है आदमी सही सही बेचता नहीं है। तो ये अगर अच्छी नीयत से आप बताएंगे, ताजिर बताएंगे तो सवाब मिलेगा। और अगर उसका माल घटिया है भी और वो कीमत भी तो कम ले रहा है, तो कीमत के हिसाब से माल तो घटिया लफ्ज है ना, ये आदमी को झटका देने वाला है, उसको वाकई बुरा लगेगा। ये ना उसको ये कहिए कि देखो अपनी अपनी चीज होती है, मुख्तलिफ कंपनियां होती है, मुख्तलिफ क्वालिटीज होती है, तो मेरी जो क्वालिटी है ना इसकी ये कीमत बनती है, मुख्तलिफ क्वालिटी है। यूं करके ऐसी बात करे कि अगले को पता चले तो बुरा ना लगे।
इस तरह की बातों से, क्योंकि इसकी तहकीक आसान नहीं है दूसरों के माल के हवाले से, और जब पता चलेगा कि ये यूं करता है तो जो मार्केट के अंदर एक दूसरे के लिए जो एक दुश्मनियां बुग्ज़ और कीना पैदा होगा, लड़ाई झगड़ों की जो सूरत बनेगी, उसको कैसे कवर किया जाएगा?
ये तो है हकीकत में, क्या है लड़ते हैं ये, खारबाजी करते हैं, एक दूसरे को पिटवाते होंगे, माल उठवाते होंगे, चोरियां करवाते होंगे, डाके डलवाते होंगे, बाद ऐसे क्रिमिनल माइंड के होते हैं, इनको क्या नसीहत की जाए। तो डरते नहीं होते ना किसी के बाप से, तो बोलते होंगे छूट में कि इसका माल तो ऐसा है वैसा है, ये लूटने बैठा है, कहाँ इसके हत्या चढ़ रहे चढ़ रहे, भले कहीं और से ले लो, ये भी एक टेक्ट होता है। अब मेरा माल नहीं, नहीं आप भले ये लेने दे, आप कहीं और से ले ले, मगर उससे मत लेना, तो उससे खारबाजी होती है। जब ये कहेंगे तो सामने वाला भार में पड़ जाएगा कि यार आदमी सही है, कितना सही आदमी बेचारा, बोलता मुझसे मत लो, तो अब वो उससे लेगा। जैसे बच्चे को बोलो ये मत कर तो खास करके करेगा। अल इंसान हरीसुन अला मा मुनिया, यानी इंसान को जिस काम से मना किया जाए उसको उसकी हिर्स पैदा होती है, करने पर मजीद उस पर ये उभरता है, कहने नहीं ये तो कर रहा है मुझे करूं। तो ये भी एक तरीके तरकीब होती होगी अपना माल बेचने की, छोड़ो छोड़ो यार ये कचरा है सोना है, लेना है तो लो बाजार देख लो, सारी बाजार में इस दाम में नहीं मिलेगा, नहीं नहीं आप रहने दे भाई, आप नहीं ले, आप नहीं समझ में आता आप छोड़ दें। तो इस तरह की बार्गेनिंग ये भी शायद एक टेक्ट हो कि इसमें गाहक फंस जाता हो, यार इसको बेचने की परवाह नहीं है, लगता है इसका माल है सही यार, और फिर उसको जाके सर पे हाथ रख के रोए फिर खरीदने के बाद। और तिजारत वैसे ही चालबाजियां और चालाकियों का बाजार तो वैसे ही जमीन का बदतरीन हिस्सा है, हदीस में कहा गया है। और अब इस दौर में तो या होस्ता तो हालात ऐसे बुरे हो गए कि सबसे बड़ा झूठा धोखेबाज चीटर बाजार में बैठ सकता है, ये मुबालगा कर रहा हूँ, शरीफ आदमी बेचारा उसको तो बैठे वो भगा देंगे, उसको तो बहुत मुश्किल है कि वो इन लोगों से मतलब मुकाबला कर पाए। یا تو پھر یہ بھی ان جیسا ہو جائے گا. پوری پوری بازار میں دکانوں کی لائنیں ہوتی ہیں, سب کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ ایک گاہک اگر ایک دکان پر گیا نا, وہ بس فون ہو جائے گا, یار آئیے دام میں نے بتایا ہے. تو وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اب یہ لے تو یہیں سے لے اور کہیں سے نہ لے, سب نے بڑا بڑھ چڑھا کر دام دینا ہے بتانا ہے, اور آخر وہ مجبور کرنا ہے کہ ادھر ہی جائے بندہ. اس کی بالکل ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے لوگ, وہ اسے ٹھگ دیتے ہیں گاہک کو کہ وہ بےچارے کو پانی بھی نہیں پلاتے اور چھری پلا دیتے.
اب انٹر کام سسٹم اور فون سسٹم تو نہیں ہے, مطلب ہوتا ہوگا, لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں جانتا ہوں کہ دکان کا جو آدمی ہوگا نا, وہ جب نکلے مطلب جیسے گاہک نکل گیا دکان سے باہر, تو اس دکان کا ایک آدمی ہوتا ہے, وہ جب گاہک جس دکان پہ جائے گا نا, وہ اس کا جو ملازم ہوگا نا, وہ اس کو جا جا کر اشارہ کرتا رہے گا کہ ہم نے اس کو اتنے میں کیا, ہم نے اس کو اتنے میں کیا, اتنے میں کیا ہے, تو تم اس سے نیچے ہی آنا, مطلب یہ کہ تم یہ نہیں کرنا, تم یہ نہیں کرنا. یہ آپس کی مارکیٹ کی, ریٹیل مارکیٹ کی جو مجھے پتا ہے, یہ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اچھا میں اب اس طرف آؤں گا کہ اگر بہت ہی اچھی خیر خواہی کی نیت سے بھی جتنے آپ نے تقاضے بیان کیے اس کو اس نے پورا بھی کیا, اور ایک مسلمان کو کسی دکان کے مال کے نقصان سے بچانے کے لیے اس سے عمدہ ترین بات کر دی اور شرعی تقاضے کے پورے کرتے ہوئے بات کر دی, اب جب گاہک اس کی دکان پہ جائے گا نا, تو گاہک نے سیم وہ بات تو نہیں کرنی جو اس نے کی تھی, تو گاہک نے اس کا کوئی نہ کوئی بات بیان کرنی, اور وہ اس کو بےچارے کو وہ لگے گا کہ یار اس نے مطلب لگتا ہے کہ میرے مال کے ساتھ یوں یوں اس نے کیا ہے. تو کیا گاہک کو بھی یہاں پر اگر کوئی ایسی ہمدردی والا جملہ کہے گا, جو کہ بہت مشکل ہی کام ہے, تو کیا گاہک وہ خوف خدا والا ہوگا جو مطلب کہ, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جھوٹ بولتے ہیں گاہک بھی, گاہک بھی کوئی ایسے مطلب نہیں ہوتے, گاہک بھی جھوٹ بولتے ہیں. جس نے 200 روپے کی چیز کہی ہے, گاہک دوسری دکان والا بولتا ہے کہ 225 روپے, بولا وہ تو 150 کے دے رہا تھا, تو یہ الٹا جھوٹ بولتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں گاہک ہی اگر ایسا نہ ہو کہ دکانداروں کے آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں کروا دے.
دکاندار بھی سمجھتے ہوتے ہیں گاہکوں کو, ان کو پتا ہوتا ہے کہ گاہک بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور منہ بھر کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, یہ بھی دھوکے دے رہے ہوتے ہیں, مال تک سرکا لیتے ہیں, پیسے بھلا دیتے ہیں. یہ مطلب یہ بھی کم نہیں ہے, یعنی بھیڑ ہوگی نا تو جیسے کہ ہاں بھائی آپ کے اتنے بند ہیں, ابھی تو دیا آپ کو 1000 کا نوٹ تو دیا, تو میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب میرے بقیہ پیسہ آپ واپس دے رہے. اب وہ پریشان, یار یہ 300 روپے کا مال لیا میرے, 300 روپے دینے کے بدلے بولتے 1000 کا نوٹ میں نے دیا ہے, اور بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے, یہ بات ہوگا 700 واپس لے کر بھی چلے جاتے ہوں گے, یہ بھی کرتے ہوں گے. یعنی گاہک بھی مطلب بسوں میں ٹکٹ بھلانا
جی,
وہ پرانا دھندا ہے. یہ تو بس میں بیٹھتا ہے, میں کتنی بار ٹکٹ دوں تم کو, لے تو لیا ہے پیسے تم نے. بھیڑ میں یہ اس طرح کے دھندے کر رہے ہوتے ہیں, ہوٹل میں بلا دیں گے اور مفت کھا کے نکل جائیں گے, تو یہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں. گاہکوں کو بھی اس طرح کرنا یہ ظاہر ہے کہ گناہ جہنم میں جانے والا کام ہے. سب کو توبہ کرنی چاہیے, اور جن کے حق دبائے ہیں دھوکہ دے کر, ان کو ان کے حق لوٹانے ہوں گے توبہ کے ساتھ ساتھ.
اب یہ آپ نے ابھی جو بیان کیا, وہ اب میں سے دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. کوئی موبائل لوٹ کر پیسے کما رہا ہے, کوئی گھڑیاں لوٹ کر پیسے کما رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل لوٹ کر پیسے بنا رہا ہے, کوئی کار لوٹ کر, کوئی دڑا کر, کوئی دھمکا کر, کوئی جھوٹ بول کر, کوئی ملاوٹ کر کے, تو کوئی سود کے ذریعے, کوئی رشوت کے ذریعے, طرح طرح کے ذریعے بنا لیے لوگوں نے, آمدنی آنی چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ایسے پیسوں کے بارے میں یہ کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ظلم کر کے, زیادتیاں کر کے, لوگوں کو ڈرا کر, دھمکا کر, منشیات کا کام کرتے ہیں, نشہ اور اشیاء بیچتے ہیں, اور بعض اوقات تو مطلب کہ معاذ اللہ عجیب و غریب اور بے حیا و بے تھکے قسم کے کاروبار کرتے ہیں. تو ان کو کس طرح, اچھا ان کے گھر والوں کو پتا ہوتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ دیکھنے سننے والوں کی تعداد ہو جس کے بارے میں پتا ہو کہ ہمارے گھر کا جو کمانے والا ہے یہ 2 نمبر کا کاروبار کرتا ہے, رشوت کے ذریعے آمدنی ہے, فضا کے ذریعے آمدنی ہے, لوٹ مار کے ذریعے لاتا ہے, وہ بھی نہیں سمجھاتے ہوں گے. کئی گھر والے ہوتے ہوں گے, بلکہ اب تو گینگ جو پکڑے جاتے ہیں اس میں عورتیں بھی نکلتی ہیں, پورے پورے گینگ بنے ہوئے ہیں. تو کیسے ان کو سمجھایا جائے گا کہ یار یہ پیسہ کہاں لے کے جائیں گے یہ لوگ؟
کبھی ڈاکٹر کو دے دیتے ہیں, کبھی ان سے بڑا ڈاکو ان سے چھین لیتا ہوگا. تو یہ رشوت جو لیتے ہیں اس طرح, تو ان کے پھر ان کے بڑے بھی شہر میں سوا شہر ہوتے ہیں, یہ ان سے لوٹتے ہوں گے. یہ سب ہوتے ہوتے پھر آخر کار موت آتی. صرف بعضوں کا تو یار بڑی بری موت آتی ہے, شکلیں بگڑ جائیں گی, ان پہ کیڑے جانور یہ نظر آئیں گے, اس طرح کی واقعات بھی کبھی کبھی ظاہر ہوتے ہیں. عذاب ہوتا بھی ہے تو ہم کو نظر نہیں آتا, کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے تاکہ مطلب یہ کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. بظاہر حاجی ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, لیکن ایک عذاب ان کو گھیر لیتا ہے کہ حرام روزی کی وجہ سے. تو بہرحال یہ کہ جو جسم حرام روزی سے پلتا بڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا, یعنی اس کو جہنم کی آگ جلنے میں مزید وہ حصہ لے گا, یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, عذاب میں اس کو آگ میں جلایا جائے گا. جو بدن حرام سے پلے گا بڑھے گا, تو یہ ایک تعداد ہے ان بدنوں کی جو حرام سے پل بڑھ رہے ہیں. نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سال میں دو مرتبہ مدینے جائیں گے, حج کرتے رہیں گے, ہر سال سب کچھ کرتے رہیں گے, داڑھی رکھیں گے اور بالکل مذہبی حلیہ رکھیں گے, بات بات پہ اللہ رسول کا نام لیں گے, روزی ان کی حرام ہوتی ہے اور یوں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے اگر رب ناراض ہوا تو. تو اس لیے وہ سب کو ڈرنا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بنی آدم یعنی آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ وہ نوالا اس کے پیٹ میں رہے گا, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کتنی بربادی ہے حرام کھانے والوں کی. پھر یہ کہ جتنا پیٹ ہے اتنا کھائے گا, جتنا تن ہے اتنا چھپائے گا حرام سے, باقی بال بچے کھائیں گے اور باقی یہ چھوڑ کے مر جائے گا. پلاٹ لیا, پلازا بنایا, پلازے بنائے, ملے بنا دی, کارخانے بنا دی, ادھر کاروبار میں لگایا, ادھر کاروبار میں لگایا, جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. اور یہ سارا وبال اب قیامت کے دن اس کے متھے پہ ہے, اس کا حساب بھی نہیں ہے. حرام اگر حرام ہے تو اس کا حساب نہیں ہے, اس کا سیدھا سیدھا عذاب ہے, سزا. حساب تو حلال پر ہے. تو بہت رسک کی بات ہے کہ ایک ذرہ بھی حرام کا چلا جائے. بزرگان دین اتنا بچتے تھے ان چیزوں سے. حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ ابتدائی صوفیہ میں سے ہیں, اور امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی شہرت زیادہ ان سے, لیکن انہوں نے بھی ان سے فیض حاصل کیا, ان کی کتاب سے قوت القلوب, یعنی اتنی بڑی ہستی کے مالک تھے ابو طالب المکی, لیکن شہرت اتنی نہیں ہے. یہ قوت القلوب ان کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا ہے, المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا, بہت پیاری کتاب ہے, پڑھنے جیسی کتاب ہے, تصوف پر ہے, بہت پیاری کتاب ہے, دل کی صفائی کے لیے, اعمال کی اصلاح کے لیے, باطن کی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے. تو یہ اتنا مطلب ان کا مقام اونچا تھا اور یہ ایسے محتاط تھے حلال حرام کے تعلق سے, شک کی چیزوں سے بھی بچتے تھے. اب تو شک کی چیزوں سے بچنے کا دور ہی چلا گیا, تو ممکن نہیں ہے. شبے کی چیزوں سے بھی بچتے تھے, یہاں تک کہ ان کا ایک دور گزرا کہ یہ صرف زمین سے خود بخود اگنے والی گھاس کھایا کرتے تھے, جس سے ان کی کھال جو تھی نا وہ سبز ہو گئی تھی, گرین ہو گئی تھی. ایسا تقویٰ, ایسی پرہیزگاری. ہم تو یہ کہ کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھیلا ہے وہ چٹ کیجئے. اب کسی کو پوچھنا نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے, ایک بات بولتا ہم لوگ تو پرواہ نہیں کرتے نا, کھا رہے ہوتے موج کر رہے ہوتے. تو بارہ لے کے وہ بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی اپنی شان تھی اور ان کے اپنے تقوی تھے. بزرگ فرماتے ابو القاسم کہ میں ابو طالب المکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی مجھے وصیت کیجئے. فرمایا اگر میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے تو میرے جنازے پر بادام اور شکر لٹانا. میں نے پوچھا میں یہ کیسے جان سکوں گا؟ فرمایا میرے پاس بیٹھو, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو, اگر میں نے پوری قوت سے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا تو جان لینا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوا. ابو القاسم رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا. جب ان کی وفات کا وقت آیا اور روح جدا ہونے لگی تو انہوں نے میرے ہاتھ کو زور سے دبا دیا. چنانچہ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کی لاش پر بادام اور شکر لٹوائے گئے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. انہیں آخری وقت تک یہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا, ہم کو تو پرواہ نہیں ہے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو جیسے بس خلاص طے ہو گیا کہ جنت میں ہی جانا ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہمارا ایمان ہی پر خاتمہ ہو, لیکن ڈرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دولتے دنیا کے پیچھے تو نہ جا, آخرت میں مال کا ہے کام کیا
حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالی ہم سب کو حرام روزی سے محفوظ فرمائے, اور جو غلط کاروبار کرتے ہیں بس اللہ کرے ان سب کو اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے کے گھر والے ایسے ہوا کرتے تھے کہ اگر مرد کام کے لیے اگر گھر سے نکلتے تھے تو گھر کی عورتوں بیٹی وغیرہ اپنے والد صاحب کو یا گھر کے مرد کو کہتے تھے کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں یعنی ہم بھوک برداشت کر سکتے ہیں مگر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے, لہذا تم حلال ہی کمانا. تو یہ گھر والوں کو بھی اس میں جہاں جہاں موقع ملتا ہے پتا ہوتا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دیں, خواہشات کم کریں, فرمائشوں کا سلسلہ نہ رکھیں اور بس ایک اچھے انداز سے گھر چلانے کی کوشش کریں. مرد کو بھی مجبور نہ کریں کہ وہ غلط آمدنی کی طرف بڑھے, ناجائز کام کاج کی طرف بڑھے. تو اس طرح کی چیزوں سے ہم سب کو مل جل کر انشاءاللہ کوشش کریں گے تو ہمارے گھر میں رزق حلال اور صرف رزق حلال ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سیدہ عائشہ بی بی ہے. بابا جان آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریے اور آپ دعا کریے ہم لوگ آپ کے ساتھ مدینے جائیں. آمین.
میرا سوال یہ ہے کہ جب امام صاحب کے پیچھے وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ابھی دعائے قنوت یعنی مکمل نہیں کی ہوتی امام صاحب رکوع میں چلے جائیں تو آیا کیا وہ دعائے قنوت پڑھ کے ہم رکوع میں جائیں یا امام صاحب کی پیروی کرتے ہوئے چلے جائیں؟
رکوع میں چلے جائیں امام صاحب کے ساتھ پیروی کریں.
مدنی منی کی دعا سیدہ کی.
ماشاء اللہ اللہ آپ کی آپ کے سارے خاندان کی مغفرت فرمائے, بے حساب مغفرت کرے, آپ سب کے صدقے مجھے بھی بے حساب بخشے اور ہم سب کو مدینہ میں اکٹھا کرے آقا کے سبز سبز گنبد کے سائے میں.
آمین. ماشاء اللہ. حلال روزی کمانے میں کیا ثواب ملے گا اگر یہ صدقہ و خیرات نہ کریں؟
حلال روزی بقدر ضرورت کمائے, حرص نہ ہو اور کوئی اس میں فاسد نیت نہ ہو, ماں باپ کی خدمت کی نیت ہے, بال بچوں کی خدمت کی نیت ہے تو اس کام کے لیے یا رائے خدا میں دوں گا, حج کروں گا, اس طرح کی واقعی اچھی اچھی نیت ہے اور یہ کما رہا ہے حلال روزی تو اس میں انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہے.
بلکہ ایک روایت میں کہ بعض گناہ بھی ایسے ہیں کہ جو روزی کی تلاش میں آنے والی آزمائشوں کے ذریعے ہی دور ہوتے ہیں.
وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری نیت بیان کی ہے کہ کمانے کی کہ میں اس لیے کماؤں کہ میں گھر والوں کو دوں, ان کے محتاجی دور ہو, یہ سوال نہ کریں, میں بھی سوال نہ کروں, اس طرح کی کچھ نیتیں بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو ان کی جو ضرورت کی پیسے ہیں وہ دے دوں اور میں دل جمعی کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں.
اب کسی کو دھن ہو جائے, ایک بات ہے کہ میں مسجد بناؤں اپنے پیسوں سے بناؤں, ایک ٹکا بھی کسی سے چندہ نہ دوں, پھر اس مسجد کا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا رہوں.
کیا بات ہے.
اب اس کے لیے اب وہ کمانے میں لگ جائے, اچھی نیت یہ تو ہے, ثواب کا کام ہے, جبکہ واقعی اچھی نیت ہے, تذبذب دل میں نہیں ہے.
قصب کو بابا اللہ تعالی نے اپنا فضل فرمایا ہے.
اب اس میں اس قصب میں اور خرابیاں اتنی آ گئی ہیں, اتنی بس اللہ کی پناہ. تو پھر بھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ حلال کوئی کھا ہی نہیں رہا, سارے حرام کھا رہے, ایسا تو نہیں ہے نا. حلال کمانے والے بھی ایک سے ایک پڑے, ایک سے ایک خوف خدا والے لوگ بھی ملیں گے, گو تعداد کم ہے ان کی لیکن ہیں
تو
الحمدللہ.
طلقہ بہن دوسری بہن کو زکات دے سکتی ہے؟
بہن کو تو بہن دے ہی سکتی ہے نا, حقدار ہو تو. طلاق ہوئی ہو نہ ہوئی یہ شرط نہیں ہے, طلاق ہوئی اور حقدار نہ ہوئی یہ بھی تو ہو سکتا نا. متعلقہ ہونا کوئی حقداری نہیں ہے, تو کوئی بھی بہن ہے اگر حقدار ہے تو دوسری بہن اس کو زکات دے سکتی ہے. ہاں سیدہ سیدہ کو نہیں دے سکتی.
میرا نام عظیم ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہوم ٹیوشن جو ہم گھر پہ پڑھاتے ہیں تو اس میں ہم چھوٹی بچیوں کو ہوم ٹیوشن گھر پہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے؟ رہنمائی فرما دیجیے.
چھوٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جوان ہوتی ہے اس کو چھوٹی بچی بولتے ہیں. واقعی چھوٹی بچی ہے, چار پانچ چھ سال کی, اور اس میں کوئی ایسے آثار نہیں ہے جو بندے کو کشش میں ڈالے, تو ان کے تو اپنے یہاں کام ہے. لیکن جن کے اگرچہ وہ چھوٹی ہو لیکن مراہقہ ہو, اس کے اندر کشش پائی جائے, تو پھر اس سے بھی نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی, اس سے بھی بچنا ہوگا ورنہ بندہ فتنے میں پڑ سکتا ہے. جی پڑھانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. والدین ہاں بس احتیاط کریں, بس مردوں کو بھی چاہیے کہ نہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو عورت عدت بیٹھی ہوئی ہے وہ ماہ رمضان کا اعتکاف کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ جواب ارشاد فرما دیں.
کر سکتی ہے کیونکہ وہ گھر ہی میں اپنے کرنا ہے نا, اپنے گھر میں تو جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتی ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو اعتکافی عبادت ہے.
عورت عدت میں ہے, اکیلی گھر میں ہے اور کوئی گھر میں ہے نہیں, شوہر کے گھر میں وہ عدت کر رہی ہے, اب کوئی اور ہے نہیں, اب اگر وہ آخری اشرے کے اعتکاف میں بیٹھ جاتی ہے تو پکانا کرنا یہ وہ تو کیا اسے اجازت ہوگی کہ یہ جو بھی اپنی ضرورت کی چیزیں سہری افطاری کے لیے پکانا کرنا کچھ صاف صفائی کے معاملات کر لیں پھر وہ اپنے جگہ پر آ کر بیٹھ جائے اس کی کوئی اجازت مل جائے گی کیونکہ وہ ہے نہیں کوئی اس کے گھر میں اور وہ چاہتی ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں
ایسے موقع پر ضرورتاً کھانا لینے لے جانے کے لیے تو معتکف مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے کہ لا کر گھر میں کھائے کوئی لانے والا نہیں ہے کوئی سی مجبوری ہے اب وہ چولہے پر پکانا کر سکے گی
یعنی عمومی طور پہ ایسے صورت ہوتی نہیں ہے پکانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے اور پکا کے دے دیتا ہے لیکن اگر نہیں ہے
پڑوس پڑوس والے بھی
جی تعاون کر تو ظاہر ہے کہ یہ تو طبعی ضرورت ہے تو اس کی وجہ سے وہیں سبزیاں وغیرہ جو کاٹنی ہے کاٹ لے اپنے اعتکاف کی جگہ پر اور پھر جا کے پکانے کا کام وہاں پہ کر لے وہ
اگر چولہا بھی ایسا ہے اب تو چولہے گھیس کے چولہے ہوتے ہیں ربڑ کے پائپ پلاسٹک کے اگر جیسے ممکن ہے کہ اپنی جو مسجد بیت ہے جہاں اعتکاف نے کیا تھا اس کے وہ احکام نہیں ہے جو ان مسجدوں کے جہاں مرد نمازیں پڑھتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں ان مسجدوں سے احکام نہیں ہے اس کے فرق ہے تو اگر وہاں چولہا رکھ کر پکانا ممکن ہے جو کام کرنا ممکن ہے تو وہی کرنا ہوگا اب جا کر کچن میں نہ کرے اور اگر وہ صورت بھی نہیں ہے وہ چولہا فکس ہے کچن سے اٹھایا نہیں جا سکتا کوئی ایسا نہیں ہے جو تعاون کرے تو اب ضرورتاً سبزیاں یہ وہ جو کاٹنے دھونے کا تو وہ مسجد بیت میں ممکن ہے جو دیر لگانے والے کام ہے وہ مسجد بیت میں کرے صرف پکانے کا کام وہ اس میں کر رہے اس چولہے پر کچن میں اور پک گیا تو اب رکے بالکل نہیں فوراً وہ برتن میں ڈال ڈول کر یا پتیلی ہی اٹھا کر مسجد بیت میں لے آئے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اللہ سنت کی خدمت میں عرضی ہے کہ جو جنت میں نوجوان ہوں گے ان کا قد کتنا ہوگا اس کے بارے میں براہ کرم رہنمائی فرما دیں. تو سنا ہے کہ وہ بابا آدم علیہ السلام کے قد کے برابر جنتی سارے نوجوان ہوں گے, براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
جنت جائے گا چاہے دنیا میں وہ بچہ تھا یا بوڑھا تھا سب 30 برس کے جوان معلوم ہوں گے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا. تو پتہ چلا کہ 60 ہاتھ لمبا ہوگا, 60 ہاتھ ایک ہاتھ جو ہے وہ آدھے گز کا ہوتا ہے تقریباً, یعنی 30 گز. اب گز میں بھی شاید لوگ نہیں سمجھتے, اب 60 ہاتھ اس طرح ہوتے ہیں, یہ انگلی کا بیچ کی انگلی کا جو سرا ہے نا یہاں سے لے کر یہ جوڑ تک ایک ہاتھ کہلاتا ہے. یہ تقریباً آدھ گز یا آدھے میٹر جو تقریباً ہے تو اس میں بھی تقریباً ہی آ جائے گا. تو تقریباً 30 گز یا 30 گز کے آس پاس وہ قد جو ہے نا جنت میں ہوگا وہ سب جوان ہوں گے, 30 برس کے ہمیشہ معلوم ہوں گے. 30 ایئرس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جیسے نا گھروں میں اکثر نئے کپڑے رکھے ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بھی بندے کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ 2000 روپے یہ 3000 روپے ہے اور بندہ زکات دیتا ہے تو اس زکات کی مد میں یعنی کیش نہ دے بندہ اور وہ کپڑے جو پہلے سے لیے ہوئے ہیں پہلے سے خرید کے رکھے ہوئے تھے اپنے لیے رکھے ہوئے لیکن استعمال نہیں کیے تو وہ کپڑے زکات کی مد میں ایسے بندہ دے سکتا ہے؟
کپڑے اناج برتن ہر چیز جو مال سمجھی جاتی ہے جو استعمال ہوتی ہے کام کی چیز ہوتی ہے جس کی قیمت بنتی ہے تو یہ بھی زکوٰۃ کے طور پر دی جا سکتی ہے. کرنسی ہی دینا یعنی نوٹ دینا ہی شرط نہیں ہے زکوٰۃ میں. کپڑے چاہے استعمال کیے ہوئے ہوں چاہے نہ کیے ہوئے ہوں جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو وہ مطلب لگانی ہوگی اور اتنی زکوٰۃ میں وہ دیا جا سکے گا. جیسے یہ کپڑا ہے یہ آپ نے 100 روپے کا لیا, اب آپ نے پہنا تو اس کی قیمت تو گر گئی, استعمال شدہ ہو گیا, سیکنڈ ہینڈ ہو گیا. اب بھائی کتنے کا تو اس کی معلومات کرے کہ یہ کتنے کا ہو گیا تو بھائی اب تو یہ 25 روپے کا رہ گیا, ایک بار پہن دیا خلاص. تو اب یہ کہ یہ 25 روپے جتنی زکات دینے میں کام دے گا. یہ آپ کو مثال دیے سمجھانے کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا روزے کی حالت میں دانتوں کی فلنگ کروائی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عطا فرما دیجئے.
دانتوں کی فلنگ یہ دیں, یہ اس پہ غالباً وہ پانی ڈالتے ہیں پچکاری پانی کی ڈینٹسٹ جو ہوتے ہیں, تو اگر ایسا کچھ کرتے ہیں اور پانی حلق کے نیچے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر میں نے خود فلنگ کروائی ہے لیکن اب میں بھول گیا ہوں, پانی بھی مارتے رہتے ہیں لوگ اور وہ اب اس پہ فلنگ میں مارتے نہیں مارتے یہ بھول گیا ہوں میں. اگر پانی مارتے ہیں تو یہ نہ کروائیے, پانی نہیں مارتے تب بھی اس کا کچھ نہ کچھ یہ مسالہ لگاتے ہیں, اس کا ہو سکتا ہے ٹیسٹ وغیرہ یہ حلق کے نیچے چلا جائے, تو حلق کے نیچے اگر چلا گیا تو پھر روزے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ رات کو ہی کروانے میں اس طرح کے کام جو ہے نا منہ کے اندر کے یہ اسی میں عافیت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کے روزے کی حالت میں افطار سے پہلے شوگر کے لیے انسولین پیٹ پہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟
روزے کی حالت میں انجیکشن چاہے گوشت کا ہو چاہے نس کا ہو چاہے ڈرپ ہو یہ سب لگا سکتے ہیں, تو انجیکشن لگا سکتے ہیں, انسولین بھی لگا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مذاکرہ.